اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا، یعنی ان کو راہ نہیں دکھاتا، ان کو طریقے نہیں بتاتا کہ کس طرح پھر وہ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں دو طرح کی چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں، ایک طرف اس کے والدین، اولاد، بہن بھائی، ازواج، رشتہ دار، فیملی، برادری، مال، کاروبار، بزنس، تجارت، جابز، گھر، گھروں کی سجاوٹ، اور دوسری طرف اللہ، رسول اور جہاد، اللہ کے دین کے لیے سخت کوشش۔ اب عام طور پر تو انسان ان کو مینج کر لیتا ہے، اپنی ٹائم مینجمنٹ کر کے، گھر کے وقت میں گھر کے کام، باہر کے وقت میں باہر کے کام۔ بعض سچویشنز اتنی نازک ہوتی ہیں، بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے جیسے جنگ تبوک کا موقع، کہ اس میں انسان کو پھر گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، مال کی قربانی کرنی پڑتی، پکی ہوئی فصلیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور اللہ کے دین کے کام کے لیے جب پکار آتی ہے تو اس کے لیے لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر جب دین کو ہماری ضرورت ہو اور ہمیں پتا ہو کہ ہمارے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، ہم ہی کو کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کی ترجیح نمبر ون دین ہونا چاہیے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز تم اس کی دستگیری کی شان دیکھ چکے ہو، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ہوا، اور ان آیات کے نزول سے تقریباً 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان اس غزوے میں پہلی بار مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، سب سے زیادہ تعداد تھی جو آج تک جنگیں لڑی گئی تھی، اور اس سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کو اتنا ہیومن ریسورس نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے مسلمانوں کا رخ پھیر دیا، اور مسلمان تتر بتر ہو گئے جیسے جنگ احد کے موقع پر ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص مدد کی اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، تم بڑے خوش تھے لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ یعنی ریسورسز اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن بعض اوقات ریسورسز ہوتے ہوئے بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے زور بازو پر اعتماد کرنے لگتا ہے، وہ سیلف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا۔ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ وہ نہیں آئیں گے تو پھر بزنس کیسے ہوگا، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے، اللہ اور دروازے کھول دے گا اور ریسورسز پیدا کر دے گا، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورۃ التوبہ کو سورۃ البراء اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمام گروہوں کو انڈیویجولی مخاطب کر کے ان سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان پر حجت تمام کی جا رہی، پہلے مشرکین کی بات تھی، اب اہل کتاب کی بات ہے، ان کو بھی ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر اس ذلت کا شکار ہوگے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تو مسلمان ہو گئے ہو گئے، اور جو نہیں ہوئے انہیں پھر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہنا پڑا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ علماء کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اوپر آ جائے، اللہ کا حکم واضح ہو، لیکن انسان کہے کہ اچھا میرے شیخ کیا کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت پورا پورا مفہوم دے رہی، لیکن پھر یہ کہیں کہ اچھا میرے بزرگ کیا کہتے ہیں، جس مسلک کو میں فالو کرتا ہوں وہاں کیا حکم ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر علماء کو اپنا خدا بنانا۔ کیونکہ انسان تو انسان ہے، کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو اسے بھول ہو سکتی ہے، اس کی سمجھ پوری نہیں ہے، اور ہر ایک کے پاس مکمل علم بھی نہیں ہوتا۔ جاننے کے باوجود بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے اور اپنے اس حاضر علم کی بنا پر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، وہ بعد میں اسے رجوع کر لیتا ہے، اور بعض اوقات فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں جب بعد میں پتہ چل جائے کہ اس سے بہتر چیز موجود ہے، تو ہمیں پھر کسی انسان کے فیصلے کو نہیں اللہ کے فیصلے کو سن کر اسے ماننا چاہیے، اور کسی بھی قسم کی اس میں ہٹ دھرمی نہیں دکھانی چاہیے۔ تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے عدی بن حاتب جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا رکھا، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کو مانتے، اسی کو پوچھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرتے کہ جو حلال حرام تمہیں وہ بتاتے تم اسی کو مانتے، اور جس سے وہ روکتے ہیں اسی سے تم رکتے؟ کہا ویسا تم کرتے۔ کہا یہی تو خدا بنانا ہے، کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق تمہاری رہنمائی کر رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں ان سے بھول ہوئی، کچھ چھوٹ گیا، کوئی خلاف بات ہو گئی، تو تم ان کی بات چھوڑ دو گے اور اصل پر آ جاؤ گے۔ اس وقت انسان کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ کسی کو بھی خدا بنانا کیا ہے؟ کہ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دینا بنسبت اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی ان کے علماء کو، پیغمبروں کو، سب کو کہا گیا تھا کہ وہ سب بھی اللہ کی عبادت کریں، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا، خواہ مسلمان کبھی مغلوب بھی ہوں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، ریلیجس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے غلط فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، اور مذہب کے نام پر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کے پاس مال لے کر آئیں، اور ان کے بغیر نہ ان کا جینا ہو نہ مرنا ہو، اور اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے رکھتے ہیں، اصل دین پیش نہیں کرتے، اصل کرنے کا کام نہیں بتاتے، لیکن خود ساختہ طریقے ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے یہ خود دنیا کے فائدے اٹھا سکیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو خرافات میں الجھا دیں گے تو لوگ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان کا صدقہ نہیں کرتے، خصوصاً زکوۃ ادا نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے پاس سونا اور چاندی ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے، نہیں، جب کوئی شخص سونا چاندی کی زکوۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ کنز نہیں رہتا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، یعنی جو لوگ زکوۃ نہیں ادا کرتے ان کا سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے پھر کیا ہوگا، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں یعنی فور ہیڈ پر اور پہلوؤں، سائڈز پر اور پیٹھوں اور بیک کو داغا جائے گا، یعنی وہ گرم گرم تپتا ہوا سونا ان کو چپکایا جائے گا ان پر۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ بات یہ ہے کہ ایسی سمیٹی ہوئی دولت تو دنیا میں بھی اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور آخرت میں وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی کیلنڈر کی تبدیلی اپنی مرضی سے مہینوں کے نام بدل دینا، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اس کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں۔ یعنی مشرکین نے جہاں اور بہت خرافات کی تھی، جہاں پر اور خلاف فطرت انہوں نے کام کیے تھے، وہاں اس کیلنڈر میں بھی اپنی مرضی سے چینجز کر دی، جو ڈے ون سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا تھا، بنایا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے، اور یہ 12 مہینے تقسیم انسانوں کی نہیں کی ہوئی، اللہ ہی کی ہوئی ہے، یعنی وقت کی تقسیم جو ہے۔ لیکن یہ مشرکین ماہ حرام میں جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کیا کرتے، اپنی مرضی سے ماہ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے اور ماہ حرام کو آگے پیچھے پوسٹ پون کر دیتے یا پیچھے کر دیتے۔ تو اس سے پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جیسے چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہی آئے اور دن چھوٹے ہوں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش یہ کیلنڈر شمسی ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے قمری کیلنڈر، لونر کیلنڈر دے کر ہر ہر موسم میں عبادات کو فرض کیا، حج ہو یا روزہ ہو، تاکہ یہ دیکھے کہ کیا میرا بندہ ہر وقت میرا بندہ ہے یا کسی مخصوص موسم میں میرا بندہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہوں پہ، مخصوص موسم میں کرتے ہیں، موسم اگر بدل جائے، حالات بدل جائے، تو ان کی وفاداریاں بھی بدل جاتی ہیں، تو ایسے لوگ پھر مخلص نہیں ہوتے، سچے اور پکے نہیں ہوتے، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا، خواہ جنگ کے لیے ہو، خواہ علم حاصل کرنے کے لیے، خواہ کسی اور دین کے کام کے لیے، جب کہیں اس کی ضرورت ہو تو اہل ایمان کا کام کیا ہے کہ اس پر لبیک کہیں، اپنے ذاتی کام، ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑیں اور اس وقت کی ارجنٹ نیڈ کو پورا کریں۔ تو فرمایا کہ جب تم سے کہا گیا کہ آؤ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو تو تم اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سارا سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ کا کام تو کبھی نہیں رکتا، کوئی اور کام کرے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان، اگر آج تم پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے تو اللہ نے پیغمبر کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا اور وہ بھی گھبرا رہا تھا، تو پیغمبر اس کو تسلی دے رہا تھا کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا۔ اگر اللہ نے اس وقت مدد کی تھی تو کیا آج نہ کرے گا؟ اس کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں کہ جو دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، یعنی ہجرت کے موقع پر جب کفار بالکل قریب پہنچ چکے تھے غار ثور کے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ دنیا میں انسان دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک اپنی دنیاوی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور دوسرے دین کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک میں زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرے میں کمی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، جو اپنی آخرت بناتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو دنیا بناتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، بات یہ ہے کہ بیلنس رکھا جائے. لیکن اگر کہیں کلیش ہو تو دنیا کی خاطر آخرت کو نہ چھوڑا جائے، آخرت کے لیے دنیا کی قربانی کر دی جائے. اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا، یعنی جنگ تبوک کا، وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کر دے، تم نے انہیں کیوں رخصت دے دی؟ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نفیر عام ہوا تھا، سب کو کہا تھا کہ جنگ کے لیے چلو، کیونکہ جنگ تبوک عربوں کے ساتھ نہیں، عرب باؤنڈری سے باہر رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اور بہت دور ہو رہی تھی. تو اس لیے سب مسلمانوں کو کہا کہ وہ سب ساتھ چلیں، سوائے جو کہ جن کو کوئی عذر معذوری تھی حقیقی. اب کیا ہوا، جو تو مخلص اہل ایمان تھے وہ خوشی خوشی آ گئے، حالانکہ پھل پکے ہوئے تھے اور گرمی کا موسم تھا. سب کا دل یہ چاہتا تھا کہ ٹھنڈے سایہ میں بیٹھ کے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پئیں اور گرمی کی تپش کا مقابلہ کریں، لیکن ایسے میں جنگ تبوک کی پکار آتی ہے، سخت قسم کا امتحان ہے. اہل ایمان تو اپنے ایمانی محبت اور شوق کی وجہ سے نہ موسم کی پرواہ کرتے نہ کسی اور چیز کی، وہ تو اللہ کے راہ میں چل نکلے. لیکن منافقین وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، جائیں گے نہ جائیں، نہیں جائیں گے تو نفاق کھلے گا، اور اگر جائیں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی، کوئی بہانہ کر لو تو بس یہی بیٹھے رہ جاؤ. انہوں نے وہ آئے، ایک آتا بہانہ کرتا، دوسرا آتا بہانہ کرتا، اور آپ ان کے بہانے قبول کرتے جاتے اور ان کو چھٹی دیتے جاتے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا کہ آپ ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں، آپ ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. کیونکہ کسی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اصل فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی ایسے موقع پر کسی ایسی سہولت سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو ملی ہوئی تھی. مثلا کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، اگر جنگ کا اعلان ہو جائے تو جو فوجی چھٹیوں پر گئے ہوتے ہیں وہ چھٹی پر ہی رہتے، اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری تو چھٹیاں ہیں، ہماری تو چھٹی ہو، ہم تو نہیں آ سکتے، وہ لڑیں گے جو اس وقت جاب پر ہیں. نہیں، کیا کیا جاتا ہے، صرف چھٹی پہ گئے ہوئے کو نہیں بلایا جاتا، ریٹائرڈ کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اور نئے بھی بھرتی کر لیے جاتے ہیں جن کی پوری ٹریننگ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خطرے کی بات ہے، مشکل وقت ہے. تو اسی طرح دین کے کام کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں. کچھ روٹین کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں جس میں ہر شخص اپنے ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ چھٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے دن اور ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ جب بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، جب نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، اور جب وقت کا بھی زیادہ تقاضا ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر انسان دو اور دو چار کرے اور کہے کہ نہیں، میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ میں بس اتنے سے اتنے بجے تک کام کروں گا اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، تو پھر یہ دین کے کام کے ساتھ بعض اوقات زیادتی ہو جاتی. یعنی کہ روز کا معمول بنا لیا جائے، لیکن ایز پر نیڈ. کچھ کام جاب ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں، اور وہ مشن ہوتے ہیں. تو جب بھی انسان کسی مشن پہ نکلتا ہے تو وہ اوقات کی پرواہ پھر نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کے کام کو کہاں کس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی باقی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کام کو اپنی پرائیورٹی دیتا ہے. یہی اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا. بہت سکیری بات ہے. نیکی کا موقع سامنے ہو اور بندہ اس سے محروم ہو جائے، اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ جا کے اپنا حصہ ڈالے اس میں، یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور انسان اس سے محروم ہو اور اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ اس سے چلو بھر پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام ہمارے آس پاس ہوتا ہے اور ہم کر بھی سکتے تھے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتے اور کر کے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی نیت میں خرابی تھی۔ جب انسان نیت درست کر لیتا ہے، جذبہ سچا ہوتا ہے، تو بظاہر رکاوٹیں آ بھی جائیں تو گھر بیٹھ کے بھی اللہ اجر لکھ لیتا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ کہ کچھ ایسے مخلص مومن تھے کہ جو رو رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، لیکن نہ ان کے پاس سواری تھی نہ مال تھا، یا پھر وہ معذور تھے کہ اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھر بیٹھنے کے باوجود ان کے لیے اجر لکھ لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہٹے کٹے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، صرف ان کا دل نہیں تھا اس کام میں، اللہ کا کام ان کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی، لہذا اللہ نے ان سے وہ لے لیا، ان کو اٹھنے نہیں دیا، ان کو ساتھ شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ اور پھر مومنوں سے کہا کہ تم ہمت نہ کم کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے، تو ہم بھی اب بیٹھ جائیں، ہم بھی چلے جائیں۔ فرمایا کہ اس میں بھی بھلائی ہے اگر وہ نہیں آئے۔ وہ کیا؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے۔ بعض لوگوں کا ساتھ ہونا زیادہ بڑی مصیبت ہے اس کی نسبت کہ وہ گھر بیٹھ رہے ہیں اور وہ ساتھ نہ شامل ہو۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان کی دلچسپی ان کے ساتھ ہے، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، مختلف کام خراب کرنے چاہے ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی دین کا کام ہوتا ہے کچھ لوگ تو انتہائی مخلص ہوتے ہیں، جان مال جذبہ اپنا علم ہنر سکل ہر چیز کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچ بیچ کی راہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کام کرنے والوں کی ہمتیں توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ ان سے ڈیلنگ کا طریقہ انداز کیا سکھایا گیا؟ وافو وصفہو، اگنور کر دو، معاف کر دو، درگزر کرو، اور جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ، اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا، کسی کے آنے یا نہ آنے سے، کسی کے شریک ہونے یا نہ ہونے سے وہ کام نہیں رکتا، اللہ اس سے بہتر لوگ لے آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، جہاں کہیں ہم کام چوری کریں گے اور جہاں کہیں ہم پیچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا کام نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی اللہ نے چھوٹا یا بڑا کچھ بھی کرنے کی توفیق دی ہے، ہماری جگہ کوئی اور آ کے خانہ پور کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، کوئی اور ثواب لے جائے گا، ایسی جگہ سے اللہ غیب سے مدد کرے گا کہ ہم سے بھی بہتر لوگ آ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے۔ شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم کو چن لیا، اب سب کچھ پا کر پھر پلٹ جائے انسان تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے؟ ان میں سے ایک شخص ہے جد بن قیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہانے کرنے لگا، کہنے لگا آپ جا رہے ہیں رومیوں سے جنگ کرنے اور میں نے سنا ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی، عورت میری بڑی کمزوری ہے، اگر آپ مجھے لے گئے تو میں تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے میں وہاں نہ جاؤں، فتنے سے بچ جاؤں۔ اچھا، کچھ لوگوں کا بالکل یہی لاجک ہوتی، ہم دین کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کام کرنے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ غیبت کرتے ہیں اور ایسا ویسا، اور اس سے ہمارے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، بہتر ہے کہ ہم ایک طرف ہی رہیں۔ یہ کوئی لاجک نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر صحیح ماحول ملتا ہے تو اور سپورٹ کرو، نہیں تو اس کو صحیح کرو۔ اب عورتوں کی فتنے سے مقابلہ گھر بیٹھ کے تھوڑی ہوگا، وہ تو سیلف ڈسپلن چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے کہ تم اس میں نہ کودو۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ جہاں پھسلن ہو انسان وہاں سے بچ کے چلے، خود کو سنبھلے، نہ کہ بلیم کرے کہ یہ کس نے چھلکے پھینک دیے کہ میں گرنے والا ہوں، جب تک تم یہ نہیں اٹھاؤ گے میں چلوں گا ہی نہیں۔ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، جب کام کا وقت ہے تو کام ہی چاہیے، کام ہی کرنا ہے۔ فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہی ہوئے ہیں، یعنی فتنے میں کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی منافقت میں، منافقت ایک فتنہ مصیبت ہے ان کے لیے، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اس میں بھی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، کچھ اور سکھانا چاہتا ہے جو ابھی تک نہیں سیکھا۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں سستی کے مارے۔ یہ منافقین کی ایک پہچان ہے، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ کسی اور کام میں کیا کرے گا اور خدا کے دین کی کیا خدمت کرے گا جو فرض ہی نہیں پورا کیا۔ اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ احسان جتا کر۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقیقی حالت میں جان دیں۔ یعنی جس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ دین کے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں وہی مال اور اولاد ان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے دین کا کام مشکل ہے، اللہ ان کو کسی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں۔ یعنی ان کی ظاہری باتوں پہ بالکل نہ جاؤ جہاں وہ تم سے محبت کا اظہار کریں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اس لیے تمہیں راضی کرنے کے لیے ایسے ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ بات بھی ایسی ہے جو ڈے ون سے ہو رہی، لوگوں نے مال کے معاملے میں پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا تو باقیوں کو کہاں چھوڑیں گے۔ کوئی بھی شخص جو دین کے نام پر کچھ جمع کر رہا ہو، کچھ کام کر رہا ہو، لوگ ضرور شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ کے دین پر چلنے اور مخلص ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ پر یہ الزام لگے ایک دفعہ، کیونکہ یہ الزام پیغمبر پر لگا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حالانکہ جو اپنی جان اور مال سب کچھ لگا رہا ہے وہ لوگوں کو مال کو اپنے لیے رکھ لے گا کہ جس کے استعمال کرنے کا بھی اس کو وقت نہ ہو۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ انہیں کچھ مل جائے، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔